الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تبارك وتعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق کے خاص سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائی. آج کے خطاب جمعہ سے ہم رمضان المبارک کے لیے بطور خاص ایک اہم موضوع کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے سات نفسوں کی حقیقت، ان کی صفات، عالم مثال میں ان کی صورتیں، ان کی تعبیرات، اور ان کے دائروں سے خلاصی پانے کے طریقے. یہ عملی روحانیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے. قبل اس کے کہ میں براہ راست اس موضوع کی طرف آؤں اور نفسوں کے بیان کو شروع کروں، میں اس امر کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں اور آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی وجود کو اور انسانی شخصیت کو واضح طور پر دو مختلف قسم کی خوبیوں اور صفتوں کا مرقع اور مجموعہ بنایا ہے، اور ان دو مختلف خوبیوں کے لیے انسانی وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو مستقل جوہر اور دو مستقل حقیقتیں رکھی ہیں. ایک جوہر اور حقیقت کو نفس کا نام دیا جاتا ہے اور دوسری کو روح کا. جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کی تخلیق کی ابتدا فرمائی، سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جب روئے زمین پر گویا پہلا انسان معرض وجود میں آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خلقت کا، آپ کے پیدا کیے جانے اور آپ کی پیدائش کی ماہیت کا ذکر فرمایا. وہ دو مقامات قابل توجہ ہیں. ایک مقام پر اللہ جل مجدہ نے فرمایا: انی خالق بشرا من صلصال من حمی مسنون. یہ جو بشری خلقت ہے انسان کی، بشری خلقت، اس کو اللہ رب العزت نے سات مختلف پیرائوں میں بیان فرمایا ہے، مختلف جگہوں پر. وہ جو ابتدائی چھ پیرائے ہیں ان کا ذکر میں اس وقت نہیں کر رہا. آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان کی بشری اور مادی خلقت کا کامل اور جامع بیان ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک پیکر بشری پیدا کرنے والا ہوں, من صلصال من حمی مسنون, خشک بجتی مٹی سے, جو اصل میں کیچڑ تھی, بودار کیچڑ, سیاہ رنگ کا کیچڑ, اور طویل زمانہ گزر جانے کے بعد اس میں جو تبدیلیاں رونما ہو گئیں, ان تبدیلیوں کے باعث اس کا رنگ اور بو بدل گیا تھا. تو ایسے سیاہ بودار خشک کیچڑ سے کہ جو اب بجتا ہے, اس میں سے میں طے کرے بشری تشکیل دے رہا ہوں, انسان کو پیدا کر رہا ہوں. اس میں اس مٹی کا اور اس کیچڑ کا اور سلسال کی شکل میں, حمعون کی شکل میں اور مسنون کی شکل, تین لفظ استعمال فرمائے. خالق بشرن, طے کرے بشری پیدا کر رہا ہوں, سلسال میں سے جو حمعون میں سے ہے اور جو حمعون مسنون ہے. اب میں ان تین لفظوں کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا چونکہ پھر سارا وقت اس پہ لگ جائے گا. آپ اس کی تفسیر کو پڑھنا چاہیں اور اگر علمی ذوق اور شوق ہو تو میری کتاب انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء, کیا نام ہے, انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء, یہ کتاب موجود ہے اسٹال پر, آپ لے کر اس میں اس کی تفصیل پڑھ سکتے. اس وقت اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مٹی سے یا کیچڑ سے انسان کے بشری پیکر کی کیمیائی تشکیل فرمائی, یہاں انسان کے بشری پیکر کی کیمیائی تشکیل, اس کا جو کیمیکل کریشن ہے یا اس کی جو کیمیکل کانسٹیٹیوشن کا پروسیس ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, کیمیائی تشکیل کا. تو جس کیچڑ سے پیدا کیا اس کی خوبیاں کیا کیا اس کے اندر ہو چکی تھی, ان کو تین الگ الگ لفظوں میں بیان فرمایا, سلسال کا ذکر کیا, حمعون کا ذکر کیا, مسنون کا ذکر کیا. کہ وہ خشک ہو چکا تھا, بجتا تھا, وہ سن رسیدہ طویل مدت گزر جانے کے بعد اس کے اندر کچھ کیمیکل چینجز, کچھ کیمیائی تبدیلیاں واقع اور تبھی تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں, اس کی رنگت بدل گئی تھی, اس کی بو بدل گئی تھی, یہ جو تمام چیزیں ہیں. تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ سائنس کے طالب علم اس کو جانتے ہیں کہ جب کسی بھی مادہ میں تبھی اور کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کے خواص, اس کی خصوصیات, پراپرٹیز, یہ بھی بدل جاتی ہیں اور بدل کر نئی خوبیاں, نئے خواص اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ جو تین الفاظ بیان کیے گئے اس کیچڑ اور مٹی کی شرح میں, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کیچڑ سے انسانی زندگی کی کیمیائی تشکیل وجود میں آئی اس کے اندر کچھ خواص, کچھ خصوصیات, کچھ خصائل, کچھ خوبیاں پیدا کر دی گئی تھی. اب صاف ظاہر ہے جو اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ اس پیکر میں بھی منتقل ہوں گی جو پیکر اس کیچڑ سے بنایا جا رہا ہے. یہ ایک رخ ہے, اس کو اتنا ذہن میں رکھ لیں. گویا اس بیان سے پتا چلا کہ انسان کے شخصیت اور انسان کے وجود کو اور انسانی پیکر کو جو ایک فیز اور ایک پہلو دیا گیا وہ مادی تھا جس کا خمیر مٹی سے بنا تھا اور اس مٹی میں کئی خوبیاں پیدا ہو گئی تھی. یہ گویا اس کا ناسوتی جسم تھا, انسان کا ناسوتی وجود, بشری وجود, اس کا مادی وجود, اور اگر آپ اس کو تصوف اور روحانیت کی اصطلاح میں بیان کرنا چاہیں تو یہ انسانی شخصیت کا ظلماتی وجود. کیا؟ ظلماتی وجود. مٹی چونکہ پست شے ہے, پست شے ہے, تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوئی ہوں گی اور اس کے ذریعے سے جو خوبیاں انسانی شخصیت میں منتقل ہوئی ہوں گی وہ خوبیاں بھی بنیادی طور پر پست ہوں گی, اعلیٰ نہ ہوں گی. یہ بات ذہن نشین. میں آپ کو اصل سے بات سمجھا رہا ہوں کہ سارا کچھ دھندا شروع کہاں سے ہوا ہے, اس کشمکش میں ہم مبتلا ہیں, اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی. تو وہ جس خمیر سے بنا تو اس خمیر کی خوبیاں انسان کے وجود میں کیمیائی طور پر منتقل ہو گئی. تو یہ انسانی شخصیت کا ظلماتی وجود بنا, ناسوتی, مادی اور ظلماتی وجود. اس سے ظلمتیں اور منفی خصلتیں اور پست گٹیا قسم کے خواص اس انسانی شخصیت میں بھر کر آئے, داخل ہو گئے. اب انسان کو صرف یہ کچھ نہیں بنایا گیا, یہ ایک اس کا مادی ناسوتی ظلماتی پیکر تھا. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. لوگوں یہ ایک ڈھانچہ ہے, یہ ایک ڈھانچہ ہے جو میں نے اس دنیا کی ناسوتی ظلماتی اور مادی دنیا کی خوبیوں کا ایک مرقع ایک ڈھانچہ بنا دیا ہے اور کچھ خصوصیات اس کے ذریعے اس کے اندر منتقل کر دیے ہیں. مگر اس ڈھانچے کو انسان نہ سمجھنا, اس ڈھانچے کو انسان, جیسے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اور کوئی آپ کے اس لباس کو پکڑ کے کہے کہ یہ انسان ہے تو کیا یہ عدل کی بات ہوگی؟ نہیں, یہ ایک لباس ہے. اسی طرح آپ اس کے نیچے چلے جائیں, یہ کپڑے اتار دیں تو ننگے جسم کی صورت میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ بھی انسان کا ایک لباس ہے, وہ بھی انسان کا ایک لباس ہے. اسی کو بشر کہتے ہیں, عربی زبان میں اسی کو بشر سے بشرا ہے, بشر سے کیا لفظ؟ بشرا چہرے کو کہتے ہیں. کس کو؟ جو ظاہر دکھائی دیتا ہے, چہرہ مہرا آپ اردو میں کہتے ہیں نا, تو عربی زبان میں بشرا کا جو لفظ ہے وہ چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بشر کا لفظ جلد کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہماری جلد ہے, لغت کی کتابوں میں آپ دیکھیں بشر کا معنی تو لکھا ہوتا ہے ظاہر و جلد الانسان, یہ انسان کا جو جلد کا ظاہر ہے اس کو بشر کہتے ہیں. انسانی جلد کا جو ظاہر ہے اس کو بشر کہتے ہیں. تو بشر کا معنی جو انسان لکھ دیا جاتا ہے یہ ایک مجبوری ہے, بشر کا جو معنی انسان لکھ دیا جاتا ہے وہ ایک لفظی مجبوری ہے, ادبی مجبوری ہے. یعنی یہ اس کا مرادی معنی ہے, یہ اس کا مرادی معنی ہے, حقیقی معنی نہیں ہے. حقیقی معنی بشر کا, بشرا کا کیا ہے؟ یہ جلد, اور یہ جلد بھی انسان کا لباس. قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے دوزخ کی آگ کا ذکر کرتے ہوئے لواحت للبشر, یہ دوزخ کی آگ انسان کی جلد کو جلا دے گی, جھلسا دے گی. اگر آپ اس کے ترجمے کو پڑھیں تو وہاں ہر مترجم لکھتا ہے کہ انسان کی جلد کو جلا دے گی, للبشر, لواحت للبشر, انسانی جلد کو جھلسا دے گی, جلا دے گی. تو بشر کا لفظ قرآن مجید میں بھی ظاہری جلد کے معنی میں استعمال ہوا, اور عربی لغت میں تو اس کا معنی ہی یہ ہے, اس کا معنی انسان ہے ہی نہیں. انسان اور آدمی پر بشر کا اطلاق مرادی طور پر ہوتا ہے, مفہوماً ہوتا ہے, مراتن ہوتا ہے, حقیقی معنی کے طور پر نہیں. اب آپ سمجھ گئے بات, جب فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمی مسنون, تو میں ایک بشر, اس کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں, میں نے یہاں نہیں کہا کہ میں انسان بنا رہا ہوں, حالانکہ مرادی معنی میں وہ انسان ہی ہے,
مگر میں نے سمجھایا کہ میں ایک پیکر بشری بنا رہا ہوں اس بچتی ہوئی مٹی سے جو سن رسیدہ اور بودار ہے. تو اس گویا مٹی سے انسانی بشری پیکر بنا، ظاہری جلد بنی، ظاہری لباس بنا، یا انسانی شخصیت کا مادی ڈھانچہ بنا. مادی ڈھانچہ بنا، یہ خول ہے انسان کا. یہ کیا ہے؟ یہ خول ہے. اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو میں نے خول اور ڈھانچہ بنایا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی انسان ہے. نہیں، ابھی انسان بننا ہے، ابھی انسان بننا ہے. ابھی میں نے اس انسان کو رکھنے کے لیے ڈھانچہ بنایا ہے، اس انسان کو رکھنے کے لیے ایک ڈھانچہ بنایا. آپ جب مکین کے لیے پہلے مکان بنایا جاتا ہے، کسی نے اگر گھر والوں نے بسنا ہو تو بسنے والوں کے لیے پہلے گھر بناتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ سامان اٹھا کر، یہ دو کنال زمین خرید لی ہے تو آپ سارے سامان اٹھا کر تشریف لے آئیں اور یہاں قیام فرمائیں، یہ آپ کا گھر ہے. وہ کہیں گے گھر کہاں ہے؟ تو ان کی رہائش کے لیے پہلے گھر بناتے ہیں، چار دیواری بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں تاکہ اس میں وہ رہیں. تو یوں سمجھے کہ یہ کپڑوں کے نیچے، کپڑوں کے نیچے سر سے پاؤں تک جو ڈھانچہ دکھائی دے رہا ہے، یہ مکان ہے جس میں اصل مکین رہتا ہے. اس مکین کا نام انسان ہے، اس مکین کا نام انسان ہے جو اس بشری مکان میں رہتا ہے، اس بشری مکان میں رہتا ہے. تو جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا اور ہر نبی کو تانا دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیرا کلمہ پڑھ لیں اور تیرے امتی بن جائیں اور تیری پیروی کریں، تو جو ہمارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اور ہر پیغمبر کو کافر کہتے تھے کہ ہم کیسے اس نبی کو مان لیں، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے. ان ہوا الا بشر مثلنا، یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہی ہے، اور تو ہے ہی کچھ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے جواب دیا، انہوں نے کہا نادانو، اب تمہیں اگر یہ ہی نہ پتا ہو کہ بشر ہے کیا، تو کیا بتایا جائے؟ فرما دے میرے محبوب، ہاں قل انما انا بشر مثلکم، تم جو مجھے چلتا پھرتا بشر سمجھتے ہو اور کیا وہ ہماری طرح کا ایک بشر ہے، ہاں اس ظاہری ڈھانچے میں میں تمہارے جیسا ہی ہوں. دیکھنے میں، اس ظاہری ڈھانچے میں، اس شخصیت کے ظاہری لباس میں، اس بشری پیکر میں، اس وجود ظاہر میں، اس ظاہری جلد کے ڈھانچے میں تو میں تمہارے جیسا ہی ہوں. میری بھی دو آنکھیں ہیں، تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں، میرا بھی ایک سر ہے، تمہارا بھی سر ہے، میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے بھی دو ہاتھ، میری بھی دو ٹانگیں، میرا بھی پیٹ، میری بھی پشت، میرا بھی قد و قامت. یہ جو ظاہری ڈھانچہ بنایا ہے رب کائنات نے بشری، جس مکان میں مکین رکھتا ہے، نادانو تم اس ظاہر کے مکان کو دیکھ رہے ہو، میں تمہیں مکین کی بات بتا رہا ہوں. خالی مکان پر نہ جاؤ. تو فرمایا ہے ظاہری ڈھانچے میں جسے بشر کہتے ہیں، تو سو اس بشر ہونے میں تو میں تمہارے جیسا ہی ہوں، مگر تم نے کبھی اس سے آگے بھی جانچ کر دیکھا؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، تم اس مکان تک رہ گئے، اس ظاہری ڈھانچے پر اٹک کے رہ گئے، مگر تم نے اس سے آگے بھی دیکھا کہ ڈھانچہ بشری تمہارا بھی ہے، بشری ڈھانچہ میرا بھی ہے، مگر میرے ڈھانچے کے اندر کی کیفیت یہ ہے کہ اس پر خدا کا کلام اتر رہا ہے، اور خدا کا کلام خدا کی صفت ہے. خدا کا کلام خدا کی صفت ہے کہ میرے تن پر خدا کا کلام اتر رہا ہے اور اس کی صفت کا ورود ہو رہا ہے. کوئی تم میں سے بھی ایسا ہے جس کے ڈھانچے پر خدا کا کلام اتر سکے؟ تمہیں ظاہری ڈھانچے کی مثلیت تو نظر آ رہی ہے، مکان کی مثلیت تو نظر آ رہی ہے، مگر مکینوں میں جو فرق ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا. تو دراصل انسان خالی مکان کا نہیں، مکان و مکی کا نام ہے، مکان و مکی کا نام ہے. تو اصل تو مکی ہوتا ہے، مکان تو اس کی رہائش کے لیے بنایا جاتا ہے. ابھی آپ کو مثال دیتے ہیں, دیکھیے یہ ٹیوب ہے آپ کے سامنے, شیشے کی بنی ہوئی ہے, تو میری اصل کیا ہے؟ دکھائی تو یہی دیتی ہے, دکھائی تو جو بھی دیکھے گا اسے یہی کچھ ہی نظر آئے گا. اس کے اندر کیا ہے وہ تو پردے میں ہے, مگر اصل یہ ہے جو دکھائی دے رہی ہے, یا اصل وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتی؟ بولیے نا, اصل تو اندر وہ راڈ ہے, وہ تار ہے جو چمک رہی ہے, جس سے نور پھوٹ رہا ہے. تو اصل ٹیوب تو وہ ہے, دراصل چونکہ اسے براہ راست دیکھنے کی ہم میں طاقت نہیں, ہماری نگاہوں میں اتنی سکت نہیں, اتنی صلاحیت نہیں, اتنی استعداد نہیں, اتنی قوت برداشت اور تحمل نہیں کہ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو ہم اس راڈ کو چمکتا ہوا براہ راست دیکھ نہ سکے, اور اگر اسے چھو جائے تو اسی لمحے مر جائے. یہ رب کا کرم ہے کہ جو لوگ اس اصل چمکتے ہوئے راڈ کو دیکھنے کے قابل نہ تھے, رب نے چاہا کہ تم دیکھ بھی سکو, نور کی خیرات بھی لے سکو, تو اصل کو چھپا دیا, اس پر شیشے کا پردہ چڑھا دیا. جن کی نگاہ ظاہر دی تھی انہوں نے دیکھا اور سمجھا کہ اصل سب کچھ یہ ہے. جن کی نگاہ پردے سے گزر گئی انہوں نے کہا, نادانو یہ اصل نہیں, یہ پردہ تو تمہارے لیے ہے, چمکنے والا اندر, چمکنے والا اندر ہے. تو وہ لوگ, وہ وجود نبوت, وہ پیکر نبوت جس کو رب کائنات نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, فرمایا جب میں اس ظاہری پیکر کو سنوار لوں, اس ظاہری پیکر کو متوازن کر لوں, درست کر لوں, سنوار لوں, اس کا تسلیہ کر لوں, تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تو پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا. تو تمہارے دکھانے کے لیے انی خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون بنا دیا, تمہارے دکھانے کے لیے یہ راڈ بنا دیا, یہ پیکر بشری بنا دیا, اور پوری دنیا کو چمکانے کے لیے نفخت فیہ من روحی, اللہ نے اپنی روح اور اپنے نور کا چراغ جلا دیا. باری تعالیٰ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا ہے تم میں سے کوئی کہ جو میرے نور کے جلتے ہوئے چراغ کو پردے کے بغیر دیکھ سکے؟ اگر اوپر پردہ بشریت نہ ہو, یہ ایران کے کونسلیٹ جنرل آئے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, تو ہے تم میں سے کوئی جس کی نگاہ میں یہ سکت ہو کہ اس, یہ آپ جو سمجھ لیں کہ یہ راڈ ہے نا, یہ پردہ بشریت ہے, یہ پردہ بشریت, اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نفخت فیہ من روحی کی مثال ہے, وہ چمک رہا ہے, اوپر اس کی چمک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ ہاتھ لگے تو مر بھی نہ سکو, اور دیکھنا چاہو تو چندیاؤ بھی نہیں, آنکھیں چندیائیں بھی نہیں. تو فرمایا کہ انسان کو اس طرح بنایا کہ دراصل اس کے اندر تو میں نے اپنی روح کا چراغ جلایا ہے, اپنے نور کا چراغ جلایا ہے, تو من میں روح کا چراغ جل رہا ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ہماری آنکھوں میں سکت نہیں, لہذا اس پر بشریت کا پیکر چڑھا دیا ہے, سلسال من حمإ مسنون سے تیار کر کے بشریت کا پیکر چڑھا دیا ہے. تو نتیجہ اس کا یہ کہ اب جن کی نگاہ یہاں اٹک جاتی ہے اور اندر چمکتے ہوئے روح الہی اور نور الہی کا چراغ نہیں دیکھ سکتے, وہ اسی میں الگ جاتے ہیں, وہ اسی میں الگ جاتے ہیں, کیونکہ نظر میں یہی کچھ آ رہا ہے, اب انہیں کیا خبر کہ اس کے اندر کچھ اور ہے. اور جن کے پردے اٹھ گئے ہیں وہ آگے تک دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں, نادانو یہ تو ایک پردہ تھا جو ہمارے لیے بنایا گیا, اصل چمکنے والا تو اندر ہے, اصل چمکنے والا تو اندر ہے, اور جہاں تھوڑی سی چمک کبھی کبھی دکھا دی وہیں برداشت نہ ہو سکا. یوسف علیہ السلام ان کے چہرے پر, بشرا پر, ان کے بشرا پر تھوڑی سی چمک کو کھول دیا تھا, تھوڑی سی چمک کو کھول دیا تھا, تو نتیجہ کیا ہوا؟ فلما رأینہ اکبرنہ فقطعنا ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا. زلیخا نے کہا کہ جب ان کو زنان مصر نے تانا دیا اور کہا کہ تو اپنے ہاتھوں سے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی یا تیری مت ماری گئی، خود خرید کر لائی تھی بازار سے اور خود ہی اس پر عاشق ہو گئی، اور وزیر خزانہ کی بیوی، مصر کے وزیر خزانہ کی بیوی، اتنی بڑی عورت اور غلام پر عاشق ہو گئی، وہ پریشان ماری ماری پھرے کہ ہر طرف بدنام، جس گلی جس کوچے جس گھر جہاں جائے عورتیں اس پر تانے کسیں، پریشان کہ اب اس تانے سے جی کیسے چھوٹے، تو اس کو کسی نے مشورہ دے دیا یا اس کے دل میں کوئی بات آ گئی۔ میں یہاں ایک یوں ہی مزاحن بھی اور ایزاحن بھی، مزاحن بھی اور ایزاحن، سمجھانے وضاحت کرنے کے لیے بھی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ وہ گرتی گئی کہ اب کیا کروں اس تہمت سے جان بچانے کے لیے، خوش نصیب تھی کہ کسی مولوی کے ہاتھ نہیں چڑھی، کسی مولوی کے ہاتھ چڑھ جاتی تو وہ کہتی کہ زلیخا آؤ ان کو بھی بلا لو، ہمیں بھی مناظرہ کروا دیتا، مناظرہ کروا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اخباروں میں حلالے پر مناظرہ ہو رہا ہے، حلالے پر، حلالے کا بھی حلالہ نکال دیا، حلالے کا بھی حلالہ نکال دیا، مناظرے ہو رہے ہیں۔ تو سوائے مناظروں کے ہم لوگوں کو اور کام ہی کچھ نہیں۔ دنیا ترقی کر کے فضاؤں خلاؤں کو عبور کر کے چاند اور کہاں کی کہاں جا پہنچی، آسمانی فضائیں عبور ہو رہی ہیں، ہم ابھی حلالوں کے مناظرے کرتے پھرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو بچ گئی، ورنہ وہ کہتے کہ مناظرہ کروا لو تو کبھی مناظرے سے بھی مسئلہ حل ہوا؟ مناظرہ تو مجادلے میں بدل جاتا۔ اس کی خوش نصیبی کہ کسی فقیر کے پاس جا پہنچی، کسی فقیر کے پاس جا پہنچی، کوئی عاشق مل گیا، اس نے کہا بی بی یہ تانا اور تہمت اس کا دھبا اگر دھونا ہے تو اور کوئی طریقہ نہیں، تانا کر لگانے والے، تہمت لگانے والے، زبان درازی کرنے والے کبھی رکا نہیں کرتے، ایک ہی طریقہ ہے جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے تو بس جان ہی چھوٹ جائے گی۔ اس نے پھر ساری عورتوں کو جمع کر لی، بتا رہا ہوں کہ جو نور بشریت سے تھوڑا سا جہاں چھن کر آتا ہے وہاں کیفیت کیا ہوتی۔ تو نتیجہ تن ان ساروں کو بٹھا کر قطاروں میں، ان کے ہاتھ میں پھل دے دیے، تیز چھڑیاں دے دی، یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی کہ آپ ایک لمحے کے لیے ان کے سامنے سے گزر جائیے۔ یوسف علیہ السلام چہرے پر نقاب رکھتے تھے، نقاب پلٹا ان کے سامنے سے گزر گئے، ان کی نگاہ جو یوسف علیہ السلام کے حسین چہرے پہ پڑی، قرآن کہتا ہے قد طعنا ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، چھڑیاں چل گئیں، پھل گر گئے، ہاتھ کٹ گئے، وہ اپنی انگلیاں کاٹتی رہ گئیں اور نگاہیں حسن یوسف کو تکنے میں جمی کی جمی رہ گئی، ہوش نہ رہا، نہ خون بہنے کا ہوش، نہ ہاتھ کٹ جانے کا ہوش۔ جب یوسف علیہ السلام گزر گئے، ہاتھ کٹ گئے، خون بہ گئے، دیر کے بعد جب ہوش آیا کہ یہ کیا بیتا، تو کہنے لگی کل نہ ہاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو بشری نہیں ہے، یہ تو جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کی رٹ تھی، جب تک دیکھا نہ تھا بشر بشر کی، غلام غلام کی رٹ تھی، اور ایک بار دیکھ لیا تو زبانیں بند ہو گئی۔ پیر میر علی شاہ صاحب یہاں فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ تو جو لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں، جو دیکھ لیتے ہیں وہ چپ کر، اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، وہ چپ کر جاتا۔ یہ کیفیت تھی جہاں وہ اندر کا نور، وہ چراغ